صالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فأسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأقدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغل لنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا اله الا انت بحق لا اله الا انت فنجنا اللهم اني اسالك ان تجعل فيما تقضي وتقدر من الامر المحتوم في الامر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ان تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وان تجعل فيما تقضي وتقدر ان تطيل عمري في خير وعافيه وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري اعوذ بجلال وجهك الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي تبعه او ذنب تعذبني عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. یہ جو دعا ہم نے پڑھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پالنے والے تو نے اس ماہ رمضان المبارک میں قرآن نازل کیا اور اپنے بندوں پر روزوں کو فرض قرار دیا. اس مہینے میں ہماری سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ تو اپنا بہترین درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لیے تعلیم کا نازل فرما اور میرے تمام گناہوں کو بخش دے, اس لیے کہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اے پالنے والے تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے, جو تیری نگاہوں میں بلند مقامات ہیں ان پر مجھے فائز کر دے. اے پالنے والے آنے والے شبوں میں شب قدر کے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمانا, حج کی سعادت عطا فرمانا, جہاد میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمانا, اچھی دعائیں اور اچھے مسئلے اچھے سوال کی توفیق عطا فرمانا اور میرے ہر دعا اور میری ہر سوال کو قبول فرما لینا. اور جب میں دنیا سے گزر جاؤں اور قیامت میں تو سارے انسانوں کو جمع کرے اس وقت بھی مجھ پر خصوصاً رحم کرنا, مجھے آتش جہنم سے بچا لینا, جنت کی نعمتوں سے مجھے سرفراز فرمانا. اے پالنے والے دنیا اور آخرت میں ہمیشہ مجھے شیطانوں سے دور رکھنا. اور اے پالنے والے تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں برائیاں ہیں میرے دامن کو ان سب سے بچا کے رکھنا. اے پالنے والے میں تجھ سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ میری ہر کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, میرے گناہوں کو معاف فرما, میری کوتاہیوں سے درگزر فرما, مجھے طویل زندگی دے, لیکن ایسی زندگی جو خیر کے ساتھ ہو, عافیت کے ساتھ ہو, وسعت رزق کے ساتھ ہو, مجھے دین کے خدمتگاروں میں شمار فرما اور مجھے بدل نہ دینا. اے پالنے والے مجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ جیسے ہوئے درخواست کر رہا ہوں اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں رمضان گزرے یا یہ رات گزرے اور صبح نمودار ہو اور میرے ذمے تیرا کوئی گناہ باقی ہو, بلکہ تو میرے تمام گناہوں کو معاف فرما بحق محمد و آلہ الطاہرین. یہ سورہ فاتحہ کی جماعت کی گئی ہے مرحوم سید محمد رضا کاظمی, مرحومہ صغرا کاظمی اور مرحومہ سیدہ عزیزہ کاظمی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک سورہ فاتحہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ شہید ہو گئے ان سب کے روح کے سارے ثواب کے لیے. اور ہمارے رشان بھائی کی طرف سے التماس تھی کہ ان کے پھپا جناب شان حیدر صاحب کا کل کراچی میں انتقال ہو گیا. آپ تمام حضرات سے ان کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ کی التماس. قرآن بھائی مرحوم شان حیدر صاحب کی مغفرت فرما, ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما, انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرما. ہمارے ذیشان بھائی اور ان کے تمام اہل خاندان کو صبر جمیل کرامت فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد, فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. درود صلی اللہ محمد علیہ وسلم. سورہ مبارکہ مومنون جس کی چند آیتوں کے بارے میں گفتگو جاری ہے, اسی کی آیت ہے کہ ہم نے انسان کو ایک ایسے جوہر سے پیدا کیا کہ جو جس کی اصل مٹی تھی. اور اس کے بعد پھر انسانی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ انسان کن کن مرحلوں سے گزرا اور ایک پاکستان انسان کی شکل میں دنیا میں آیا. اس آیت پر گفتگو کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے ہمارے نہایت واجب احترام بزرگ جناب مقوی صاحب نے ایک دو باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ میں ان کی طرف سے کچھ باتیں یاد کروں آپ سے. تو ایک بات درود پڑھ لیجیے محمد عالم. یاد ہے کہ یہ مہینہ ماہ قرآن ہے, تو قرآن کے بارے میں اپنی جتنا کچھ سمجھ سکے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بندے مومن اپنے 24 گھنٹے کے اوقات کو جتنا چاہے قیمتی بنا سکتا ہے. خصوصاً اس ماہ مبارک میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے لمحات کو قیمتی بنائیں. وقت اگر ہمارے پاس فالتو بھی ہو تو فالتو وقت بھی فالتو کام وقت کرنے کے بجائے کچھ انسان ذکر خدا کر لے, کچھ تصدیق پڑھ لے, کچھ تلاوت کر لے, کچھ نہ ہو سکے محمد علیہ محمد پر درود پڑھ لے. تو یہ بات چونکہ جو نقوی صاحب نے کہی اس کا تعلق خاص قرآن مجید سے ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی کچھ آپ شیئر کروں. قرآن مجید میں لفظ آیت بھی استعمال ہوتا ہے, سورہ بھی استعمال ہوتا ہے, رکو بھی, سجدے بھی. یہ چار باتیں تھیں. اب ظاہر قرآن مجید میں جو سورے ہیں وہ 114, جو آیتیں ہیں وہ 6000 کچھ زبانوں پر ہے, 6666, لیکن اس پر اعتبار مت کیجیے, بہت سی باتیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں. یہ ٹوٹل 6200 کچھ ہیں, 32-34 کے قریب. تو 6000 سے کچھ زیادہ آتے ہیں. رکو ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں, ایک صفحہ ڈیڑھ صفحہ پڑھیں گے تو اس کے بعد ایک رکو آتا ہے. اور سجدے قرآن مجید میں کل جو ہیں وہ 4 واجب ہیں اور 11 مستحب. یہ جو آیت یا سورہ, آیت سے عربی زبان میں مطلب ہے نشانی. یہ درحقیقت اس بات آیت کو آیت کہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ ایک مطلب پورا ہو گیا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے نہایت رحم والا ہے. ایک بات مکمل ہوئی, اب یہ ایک دائرہ چھوٹا سا بنا دیا گیا. یہ دائرہ جو اس وقت آپ کو نظر آتا ہے, یہ شروع میں یہ گول تے تھی. جیسے آپ بعض چیزوں میں گول تے لکھی جاتی ہے, جیسے سلاد زکات, سلاد لکھیں گے یا زکات لکھیں گے تو آخر میں وہ چھوٹی گول گول وہ گول ہے لگا کے اس پر دو نقطے ہوتے ہیں, وہ تے ہوتی ہے گول تے. یہ جو دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے آیت کی نشانی کے طور پر, یہ حقیقتاً تے تھی، تے تھی جس کا نقطہ ہٹ گیا اور پھر اس کو بعد میں دائرے کی شکل دے دی گئی، وہ علامت تے کی کیا تھی کہ آیت، اب یہاں پر آیت آ گئی، تو اب آیت نہیں لکھتے بلکہ ایک دائرہ بنا دیتے ہیں تاکہ انسان سمجھ جائے کہ یہ آیت ہے. یہ اب دائرہ آیت کے معنی ہے، عربی زبان میں آیت نشانی، رفیق اللہ سے لہو آیت فدلو علی انہ واحد، کائنات میں ہر چیز موجود، ہر چیز پر اگر انسان غور کرے تو اس میں اللہ کی نشانی اس کو نظر آئے گی. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب میں بھی یہ لفظ آیت استعمال ہوا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا انتل آیت الکبرا، یعنی تم اللہ کی بہت بڑی نشانی، تمہارے وجود کو دیکھ کر انسان اللہ کو پہچانتا ہے. پیغمبر کو جو سفر معراج کرایا گیا اس میں ارشاد ہوا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا، پاس وہ جا کے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا رات کے وقت تاکہ ان کو اپنی نشانیاں دکھا دیں. تو آیت یعنی نشانی، تو چونکہ یہ جو دائرہ بنا دیا جاتا ہے یہ نشان ہوتا ہے کہ ایک بات مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد بسم اللہ کے بعد آپ نے کہا الحمد للہ رب العالمین، اب اس کے بعد ایک وہ دائرہ آ گیا، ٹھیک ہے، نشانی ہوئی کہ ایک بات مکمل ہو گئی، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے. اسی طرح سے عام طور پر ایسا ہی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب طویل ہوتا ہے لیکن انسان کو سانس لینے کی مہلت دینے کے لیے ایک ہی مکمل فقرے میں بیچ میں بھی یہ آیت آ جاتی ہے، لیکن ایسا شاذ و نادر ہوا ہے. یہ اسی مقامات پر ہوا جہاں پر ایک مضمون مسلسل چل رہا ہے لیکن مسلسل پڑھنا مشکل ہے، تو ایک دائرہ بن جاتا ہے اور پہلے کا مطلب بعد والے سے ملا ہوا ہوتا ہے. ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے اس دائرے کے اوپر لا بنا رہتا ہے، لا کے مطلب نہیں، یعنی ابھی رکنا نہیں، ابھی بات پوری چل رہی آگے، لیکن صرف وقفہ دے دیا گیا ہے کہ انسان سانس لینا چاہے تو سانس لے لے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہاں بات مکمل ہو گئی، لا یعنی نہیں، یہ بھی بات مکمل نہیں ہوگی، روز پہلے جو ہو رہا ہے. اب اس کی بات آ گئی تو اس کے ذمن میں بھی کچھ بات آپ سے اب کروں کہ یہ کہیں لا دیکھیں گے آپ تو لا کا مطلب ہے کہ یہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی آگے بڑھ رہی ہے بات اور یہاں پر نہیں ٹھہرنا ہے، لا یعنی نہیں ٹھہرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. کبھی زے ہوتا ہے یعنی جائز ہے ٹھہرنا، یہ زے جائز کا ہے. کبھی آپ دیکھیں گے سواد لام یا سواد لام یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے وصل، وصل یعنی جوڑنا، اب پچھلی عبارت کو اگلی عبارت سے جوڑ کے ہی پڑھنا بہتر ہے، تو یہ سواد لام وہاں پر ہوتا ہے. کہیں ہوتا ہے قاف سے تس بس رک جاؤ، یعنی ذرا سے ضرور ٹھہرو یہاں پر. کہیں نیم ہوتا ہے وقت لازم، اب یہاں پر ضرور ٹھہر جائے ورنہ مطلب بدل سکتا ہے. اس کو آپ اردو میں یوں کہیں کسی کوئی شخص جا رہا ہو تو گیٹ پر ایک آدمی محافظ موجود ہے جس کے کام میں لوگوں کے بعد کو چیک کرنا، اب وہ جانے لگا تو آپ نے اس گیٹ پر جو آدمی کھڑا اس سے کہا تھا روکو مت جانے دو، تو اگر آپ اسے ایک ہی سانس میں کر دیں گے تو مطلب واضح نہیں ہوگا، لیکن اگر تو کے کہیں گے روکو مت جانے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس انسان کو جانے کی پرمیشن نہیں. اسی لیے اگر آپ وقت آگے بڑھیں روکو مت جانے دو تو اس کا مطلب کہ اس کو روکنا نہیں ہے، الاؤ کرنا ہے جانا. سب وقفہ آپ کہاں دیں گے، یہ وقفہ بعض اوقات بڑا قیمتی ہوتا ہے، ایسے مواقع جو قرآن میں گن رہے ہیں ان کو وقف لازم کہا جاتا ہے، اور اس کی علامت کے طور پر نیم کا لفظ، نیم کا حرف بنا دیا جاتا ہے لازم، کہ اب یہاں پہ تم جانا لازم ہے تاکہ مطلب خط نہ ہونے پائے. درود پڑھ لیجیے محمد اللہ. آیت کی تو مناسبت یہ ہے کہ آیت کا لفظ نشانی کے معنی میں ہے، اور یہ جو دائرہ ہے یہ ایک نشان ہے اس بات کا کہ ایک مطلب مکمل ہو رہا ہے، دوسرا مطلب شروع ہو رہا ہے. دوسری چیز سورے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا ہے 23 برس کی مدت میں، جب 40 برس کا سن مبارک تھا تو پہلی آیت نازل ہوئی تقرب اسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا 23 برس میں آخری آیت، بعض نے الیوم اکملت لکم دینکم کو کہا ہے اور بعض نے سورہ اذا جاء نصر اللہ کو کہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ولكن الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اگر مگر آپ نے دیکھ لیا کہ دین غالب آ گیا اور اب لوگ جوک در جوک دین خدا میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے. اب آپ تیاری کریں ادھر آنے کی. ایک بار اور درود پڑھ لیں محمد رحمۃ سب توجہ فرمائی. 23 برس میں نازل ہوا. اچھا اس نزول میں بہت سی آیتیں کسی موقع کی مناسبت سے نازل ہوئی ہیں. جیسے پیغمبر جا رہے ہیں حج کے لیے تو جاتے وقت آیت نازل ہوئی, حج سے واپسی پر غزیب پر پہنچے تو پھر آیت نازل ہوئی آئیے رسول بلغ ماؤں چلے جاتے میرا سب حیران کر دیا تو آیت اکمل تو لکم بین کم نعمت یہ نازل ہو. لوگوں میں جھگڑے ہوتے تھے ان میں مسائل پیدا ہوتے تو اس کے لیے بھی آیت نازل ہو جاتی تھی. تو بہت سی آیتیں کسی نہ کسی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ایک بات اور غور دیجیے گا, سورے میں کچھ سورے مکہ معظمہ میں نازل ہوئے ہیں اور کچھ مدینہ منورہ میں نازل ہوئے ہیں. پیغمبر اعلان رسالت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے ہیں, اس کے بعد ہجرت فرمائی ہے اور 10 سال مدینہ میں قیام رہا ہے, 11 سال دنیا سے رخصت ہو گئے. تو کچھ سورے مکہ میں نازل ہوئے ہیں, کچھ مدینہ میں نازل ہوئے ہیں. مدینہ میں جو سورے نازل ہوئے ہیں ان میں اور مکے میں جو سورہ نازل ہوئے ہیں ان میں آپ کو مضمون کا فرق نظر آئے گا اور اس کی وجہ بھی. مکے میں خطاب تھا کفر و شرک سے, وہ لوگ کہ جو کچھ نہیں سمجھتے تھے خدا کیا ہوتا ہے, یہ کائنات کیا چیز ہے, کچھ نہیں سمجھتے تھے, بت کو سمجھتے تھے, اسی سے مانگتے تھے, اسی کو کھلاتے تھے, اسی سے کھاتے تھے, اس کو دودھ بھی پلاتے تھے, اس سے باتیں بھی کرتے تھے, اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے, تربیت بھی کرتے تھے. مدینہ میں جب آئے ہیں رسول تو مسلمانوں کی بڑی تعداد پہلے سے اسلام لا چکی تھی, انہیں کی دعوت پر لبیک کہتے پیغمبر تشریف لائے تھے, انہوں نے ویلکم کہا تھا اور جب پیغمبر آئے ہیں مدینہ میں تو پورے شہر نے ان کا استقبال کیا تھا. سب دونوں میں فرق ہے, مکے کا شہر دشمنوں کا شہر جو خدا کے باغی ہیں, مدینہ کا شہر دین کو قبول کرنے والوں کا شہر. ویلکم لوگوں نے کہا کہ جو دین قبول کر چکے ہیں باقی لوگ بھی صورت حال کو دیکھ کے یا خاموش ہیں یا ویلکم کرنے والے ہیں. اس لیے دونوں جگہوں کے مضامین میں یہ فرق نظر آپ کو نظر آئے گا کہ مکے میں جو سورہ نازل ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر توحید سے متعلق باتیں ہیں اور ماضی کی ان اقوام کا تذکرہ ہے کہ جو نافرمانی کی بنا پر مٹا دی گئی, تاکہ ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو کے جو ماضی میں ہو چکا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور انسان کو خدا سے قریب کرنے والی باتیں جتنی ہو سکتی ہیں, جو چیزیں بھی اس کے اندر معرفت پیدا کر سکتی جو خدا سے نزدیک لانے والی بات ہے, وہ مکی سورہ میں زیادہ ہے کیونکہ وہاں ضرورت اس بات کی بہت زیادہ تھی کہ لوگوں کے اندر شور پیدا کیا جائے کہ یہ رب اللہ سے رابطہ مضبوط کرے. ہوتا نہیں ہے کہ جب تک اللہ سے رابطہ مضبوط ہو پوری زندگی صحیح ہو سکتی, اللہ سے رابطہ کمزور ہو جائے تو پوری زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے. اسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا میں نے شاید ابتدائی دوسری کسی تقریب میں بات کہی تھی کہ پیشنماز کے لیے عدالت معتبر ہے. عدالت جو چیز ہے وہ کیا ہے اس کے لیے میں نے بالکل ایک شارٹ بات کہی تھی کہ عادل اسی انسان کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی خلوت بھی پاک یعنی تنہا ہو, گناہ کے مواقع میسر ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو, لیکن اس کے باوجود صرف اللہ کے پیش نظر اپنے آپ کو محفوظ رکھے. تو جو خلوت میں محفوظ ہے خلوت میں پاک ہے تو اس کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ جلوت میں بھی بندہ گانے خدا کو کوئی ٹھیک نہیں پہنچائے گا. درود پڑھ لیجیے محمد والا. تو اصل چیز ہے کہ اللہ دل میں کتنا اتر چکا. تو اس لیے مکے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر کوشش یہی کی ہے کہ ذہنوں میں اللہ کے تصور کو اجاگر کیا جائے, راسخ کیا جائے. اور مدینے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر یہ پیش نظر ہے کہ اب جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے, وہ ایک ہمارے مسائل پیش آتے ہیں زندگی کے بہت سے, تو ان کو کس طریقے سے ان مسائل کو حل کیا جائے. تو مکے میں جو سورہ نازل ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر معرفت کی باتیں ہیں اور مدینے میں جو سورہ نازل ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر زندگی گزارنے کے احکام ہیں. ایک بات اب کیا پر غور کیجیے، سورج بہت بس بالکل چھوٹے ہیں، لیکن نات ہے نا بسم اللہ کے دس کی رات بعض بہت بڑے ہیں، جیسے سورہ بقرہ بسم اللہ کے علاوہ 286 آئے ہیں، جس میں ان کے نزول میں بھی فرق ہے. یہ چھوٹے سورے ہیں، اکثر ایک ساتھ پورا نہ پورا نازل ہو گیا، راجا نصر اللہ شروع ہوا آخر تک نازل ہو گیا، وطین وزیتون تبت یدا بلاب انا انزلنا، اور اس طریقے سے جتنے چھوٹے سورے ہیں. یہ چھوٹے سورے تو عموماً ایک ساتھ نازل ہوئے، لیکن جو تھوڑا سا بھی بڑے سورے ہیں وہ ایک ساتھ نہیں نازل ہوئے، بلکہ وقت سے وقت سے ٹکڑے ان کے نازل ہوتے ہیں. جیسے یہی سورہ جس کی وہ پہلی آیت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، جو سب سے پہلے آئے تو اس کے نازل ہوئے، وہ پانچ نازل، اس کے بعد پھر گیپ ہوا ہے، اس کے بعد پھر تھوڑے دن کے بعد کچھ اور آئے تھے نازل ہوئے. پیغمبر حکم خدا کے مطابق ان کی ترتیب بتاتے رہتے تھے کہ یہ آیت اس سورے سے متعلق ہے، اور اسی کو پیغمبر کی وفات کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مرتب فرمایا تھا. اور جب مولا نے مرتب فرمایا تو جو آیتیں کسی منافق کے بارے میں تھی اس کی نشاندہی بھی پیغمبر نے جہاں بتا دیا تھا، جیسا بتایا دیا تھا اس مطابق آپ نے حاشیے پر ان لوگوں کے نام بھی لکھ دیے تھے کہ یہ فلاں فلاں لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان سے لوگوں کو چوکنا رہنا چاہیے. تو اس قسم کی باتیں جتنی تشریحات تھیں جہاں جہاں کوئی پیچیدہ بات ہے، آیتیں بعض آپ کے سامنے آتی ہیں جن میں ایک مضمون میرا پیچیدہ ہوتا ہے، تو اس کی تشریح پیغمبر نے جو کچھ مولا کو فرمائی مولا نے وہ حاشیے پر لکھ. اور اس لیے جب وفات پیغمبر کے بعد امیر المومنین نے گوشہ نشین اختیار کی تو پہلا کام یہی کیا کہ قرآن کو مرتب کر دیں انہی حواشی کے ساتھ، انہی تشریحات کے ساتھ جو پیغمبر نے فرمائی. اب یہ اور بات ہے کہ وہ قرآن رائج نہیں ہوا، بلکہ مولا نے پیش کیا اور لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو مولا نے اس کو گھر میں رکھ دیا اور پھر وہی میں طاہری کے پاس ہی رہا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پر بات نہیں کرنی. تو مولا نے جو جمع کیا وہ اسی ہدایت کی روشنی تھی. اچھا اب اس وقت جو آپ دیکھیں قرآن مجید، تو اس میں جو اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن یہ تیسرے بارے میں. اور سورہ بقرہ الف لام میم ذال کل کتاب لا ریب فیہ، یہ بہت عرصے بعد 13 برس بعد یا 15 برس بعد مدینے میں نازل ہوئی، اور یہ بالکل شروع میں الحمد کے بعد فوراً رکھی ہوئی. تو بعض لوگوں نے اب جو قرآن مجید چھپ رہے ہیں انہیں بہت سے یہ کیا جاتا ہے کہ وہ سورہ شروع کرتے وقت اوپر لکھ بھی دیتے ہیں کہ اس کا نمبر نزول میں کیا ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر کیا ہے. یہ بات قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اوپر لکھا رہتا ہے کہ یہ 7 سورہ ہے یا 11 سورہ ہے. ترتیب میں تو یہ ہے اس وقت جو قرآن مجید میں لکھا ہوا، جیسے الحمد پہلا سورہ، بقرہ دوسرا سورہ، آل عمران تیسرا سورہ، نساء چوتھا سورہ، مائدہ 5 سورہ، انعام 6 سورہ، آراف 7 سورہ، انفال 8 سورہ، توبہ 9 سورہ، یونس 10 سورہ، ہود 11 سورہ، یوسف 12 سورہ، رات 13، ابراہیم 14، ہجر 15، نحل 16، بنی اسرائیل 17. تو یہ ایک ترتیب آپ کے نظر آتی ہے، یہ سورہ کی ترتیب ہے. لیکن ان سورہ یہ سورہ جو اس وقت لکھے ہوئے وہ ترتیب ہے، لیکن ان کے اوپر آپ دیکھیں گے تو اب جو قرآن چھپ رہے ہیں ان میں چھوٹا سا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سورہ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر کیا تھا. تو اب چھوٹے سورے ایک ساتھ نازل ہو گئے، بڑے سورے میں جو آئے ہیں یہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی، اور مولا نے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق ان کو کمپائل کر کے شرح کے ساتھ اس کو پیش کیا. بعد میں اور لوگوں نے جمع کیا، تو جمع تو سب کچھ کر دیا کہ جو کچھ پیغمبر بنا کے ہوا تھا، لیکن وہ تشریحات نہیں، صرف ٹیسٹ، اصلی ٹیسٹ جو ہے وہ باقی رکھا گیا. اور چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام تھے، جب کسی نے اس قرآن مجید کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ یہی ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، اور اسی طرح ہمارا عمل ہے اور اسی طرح ہماری حجتیں ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے یہ اس کو چونکہ امام نے کنفرم کر دیا کہ یہی ترتیب پر پڑھنی ہے، لہٰذا اب جس طرح اس کے بعد قرآن دنیا میں رائج ہیں پہلی صدی سے لے کے آج تک، یہ اسلامی حساب سے 15ویں صدی کا 22 سال گزر چکا ہے اور 20ویں صدی گزر کے 21ویں صدی آ چکی ہے، تو اس 1400 برس کے عرصے میں دنیا میں جہاں بھی قرآن چھپا ہے وہ اسی ٹیکسٹ کے ساتھ چھپا ہے، اس میں کوئی تردید نہیں ہوئی ہے. ترجمہ ظاہر ہے کہ ترجمہ ہر مترجم اپنے ذوق کے اعتبار سے کرتا ہے، کسی نے فارسی میں ترجمہ کیا، فارسی میں بھی ایک عالم نے، دوسرے عالم نے، تیسرے عالم نے، ایک صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، تو صدیوں کے گزرنے سے زبانوں میں بھی فرق آ جاتا ہے، تو اس اعتبار سے ترجمے میں فرق تو آپ کو نظر آ سکتا ہے، لیکن جو اصل ٹیکسٹ ہے، جو اصل عبارت ہے، اس میں دنیا کے کسی قرآن مجید میں کسی صدی میں کوئی فرق نہیں. اور قرآن کا یہ واقعی اعجاز ہے کہ 1400 برس گزرتے اور دنیا کے کم از کم 70 ملک ہیں جن میں قرآن چھپتا ہے اور مختلف زبانیں ہیں جن میں پرنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک حرف کی بھی کمی ہو جاتی آج تک نہیں ہوئی ہے. خدا ان کا آئندہ بھی اس کو محفوظ رکھے. درود پڑھ لے محمد والا. اب ہوتا یہ تھا کہ آیت یا آیتیں ایک مناسبت سے نازل ہوتی تھی اور پیغمبر کے حکم کے مطابق ان کا نام تجویز کر دیا جاتا تھا کہ اس سورے کا کیا نام رکھا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ میں شروع میں زیادہ تذکرہ نہیں تھا، زیادہ تذکرہ بہت بعد میں آیا. شروع آیت یہاں سے کہ اسلام نیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہاں سے شروع ہوئی. تو آیت میں شروع میں کوئی تذکرہ گائے کا نہیں تھا، لیکن بہت بعد میں ایک عرصہ گزرنے کے بعد بیچ میں گائے کا واقعہ آیا تو پیغمبر نے نام تجویز فرما دیا کہ اس سورہ کا نام بقرہ رکھو کہ اس میں گائے کے بارے میں ایک واقعہ خاص ہے اس کا تذکرہ. اسی طریقے سے اس کے بعد جو دوسرا سورہ نازل ہوا اس کا بھی آغاز توحید پروردگار کے اور الہی کے احکام سے ہوا تھا، لیکن چونکہ اس میں درمیان میں آل عمران کی عظمت و جلالت کا تذکرہ آنے والا تھا تو پیغمبر نے حکم دیا کہ اس کا نام آل عمران رکھو اور اس میں جو جو آئے تھے اس سے متعلق آئیں گے وہ اسی میں شامل کر. اسی طریقے سے اس کے بعد جو سورہ آیا اس کا بھی آغاز ہوا تھا تقوی و پرہیزگاری کی باتوں سے، لیکن چونکہ اس میں آگے چل کے عورتوں سے متعلق، خارجی زندگی، ازدواجی زندگی سے متعلق بہت ساری باتیں، تو اس کے بعد میں نے فرمایا کہ اس کا نام سورہ نساء رکھو. اس کے بعد جو پانچواں سورہ آیا تو اس کے بھی نزول میں شروع میں حلال و حرام کا تذکرہ اور پھر فوراً ہی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا تذکرہ، تکمیل دین کا تذکرہ، اتمام نعمت کا تذکرہ. لیکن چونکہ اس میں بھی ایک خاص مائدہ یعنی دسترخوان، خان نعمت، اس کو مدو میں کہتے ہیں خان نعمت، ایک خان نعمت کا اس میں ایک تذکرہ آنے والا تھا جو بالکل اسپیشل تھا. وہ اسپیشل کیا تھا کہ جناب عیسیٰ نے خدا عالم سے درخواست کی پالنے والے ہم پر ایک خان نعمت نازل فرما جو آسمان سے اترے اور اس کے ذریعے سے یہ لوگ جو ہمارے کلمہ پڑھنے والے ہیں ان سب سے اطمینان ہو جائے کہ میں واقعی تیرا نبی ہوں اور میری بات قبول کی جاتی. تو خدا عالم نے کچھ جواب آیا کہ یہ عیسیٰ یہ کیا سوال ہے، یہ عیسائی کے لیے اسی باتیں کرنا پانی پالنے والے یہ ذرا ان لوگوں کو بھی اطمینان ہو جائے کہ ہاں میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیری طرف سے باتیں کرتا ہوں، کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. زیادہ دیں خان نعمت بھیج دیں گے، لیکن اگر اس کے بعد سے انکار کرے گا تو اس کو انتہائی سخت سزا دی گئی. تو اس کے بعد پھر جو دن معین ہوا، جو جگہ معین ہوئی، اس پر آسمان سے خاص طور سے خان نعمت آئے. تو چونکہ خان نعمت خاص طور سے اسپیشل طریقے سے آیا تھا اس بنا پر اس سورہ کا نام سورہ مبارک مائدہ رکھ دیا. اسی طریقے سے جتنے سورے ہیں ان کے جو نام ہیں وہ کسی نہ کسی خاص مضمون کی بنا پر نام ہے. باقی جو چھوٹے سورے ہیں ان میں آپ غور کریں گے تو جو پہلا لفظ ہوتا ہے اسی کے مناسبت اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جسے جیسے سورہ تبت، تبت یاد آدھی لاد سے، یا سورہ نصر، جا نصر اللہ، یا فتح اس کو بھی کہتے ہیں جا نصر اللہ والفتح، یا سورہ دہر خلق علی الانسان حین من الدہر، یا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں ہے جب وہ قابل ذکر شے نہیں تھا. تو عموماً سورہ کے جو پہلا شکرا یہ پہلا لفظ ہوتا ہے اس کی مناسبت سے اس کا نام ہوتا ہے. یا ایوہ المزمل تو سورہ کا نام مزمل قرار پائے گئے، یا ایوہ المدثر تو سورہ کا نام مدت سے قرار پائے یاسین و القرآن الحکیم تو سورہ کا نام یاسین قرار پائے تاہا مام جلنا علیہ القرآن تشفا ایسا کو پاکیزہ